السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 113. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفۃ منہم ان یدلوک. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں. یا ترجمہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اور یہ بات جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی کہ نبی کی خاص طور پہ حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہے، یہ اللہ کا آپ پر فضل تھا اور بذریعہ وہی آپ کو اس سے مطلع کیا گیا، ورنہ اس کے نتائج کیا ہوتے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، اور اس کے بڑے دور رس نتائج تھے جو عام لوگوں کی نظر میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح کر سکتے تھے، بہت زیادہ ان کے کردار کو اس سے نقصان پہنچ سکتا تھا. اور یہ قبیلے والوں نے، جو بشیر بن عبیرق اس کا قبیلہ جو تھا، بنی ظفر قبیلہ، ان لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو بہکا دیا تھا ایک طرح سے، کہ آپ کو غلط شہادت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے اور اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے. اور اس سے اللہ کے رسول کو تو کوئی نقصان نہیں تھا، اللہ کے رسول قصوروار بھی نہیں تھے کیونکہ آپ نے ظاہری شہادتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہا تھا. اصل مجرم وہ لوگ تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل اور اس کی رحمت ہے. تو ہم بھی دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، ہمیں صحیح فیصلہ کرنے والا بنائے، ہمیں حق بات کہنے والا بنائے، ورنہ ایک گروہ نے تم کو بہکانا چاہا، ایک گروہ نے تم کو راہ سے ہٹانا چاہا. تو اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مقدمے میں چالاکی سے دوسرے کا مال ہتھیانا بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان ہو اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق سے کوئی چیز اس چرب زبان کے حق میں فیصلہ کر کے دے دوں تو یاد رکھو کہ میں نے اسے ایک آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے. یہ بخاری کا اس میں حوالہ ہے. یعنی کوئی دو فریق آتے ہیں، دو لوگ آتے ہیں جھگڑا لے کر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ایک اس میں سے بہت چرب زبان ہے، بہت اس کو باتونی ہے، بہت اس کو باتیں بنانی آتی ہیں، وہ اپنے باتیں بنانے کی وجہ سے سامنے والے کو قائل کر لیتا ہے اور قائل کر کے بے گناہ کو گناہگار ثابت کر دیتا ہے، یا کسی اور کی زمین ہے اس زمین کو اپنے حق میں ثابت کر لیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے ایسا غلط فیصلہ کروائے گا اپنی غلط بیانی کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے، تو گویا میں نے اس کو ایک آگ کا ٹکڑا دے دیا، یعنی جہنم، اللہ محفوظ رکھے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کی خاص اللہ تعالی نے مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت بھی بتائی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص فضیلت تھی، آپ دیکھیں ہم کو ایسے عجیب عجیب طریقوں سے یعنی ثابت نہیں کرنا ہے، جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے آپ کی فضیلت. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سب سے فضل والے تھے اور یہ یعنی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کسی کو فضیلت نہ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود تلکر رسول میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، کسی کو کلام اللہ تعالیٰ نے خود کیا، کسی کو وحی کے ذریعے سے کلام کیا. تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ہم انسان اپنی طرف سے نہ اس کو ججمنٹل اس میں پاس کریں، ججمنٹ پاس کریں، ججمنٹل نہیں بننا ہے ہم کو. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے پانچ چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. وہ کون کون سی ہے؟ ایک یہ کہ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے. دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے, لہذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے. تیسرا یہ کہ اموال غنیمت میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے. چوتھے یہ کہ شفاعت کبرا یعنی قیامت کے دن ملی. اور پانچویں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا, جبکہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جہاں چھ چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ مجھے چھ باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے, یعنی آپ کا کلام ایسا تھا جس میں الفاظ کم اور معنی بہت ہوں. دوسرے دشمن پر رعب سے میری مدد کی گئی. تیسرے مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئیں. چوتھے میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی. پانچویں میں تمام لوگوں جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور چھٹے مجھ پر نبوت ختم کی گئی. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیک, آپ پر جو ہمارا فضل ہے, وہ رحمت ہو اور ہماری رحمت, اس کی وجہ سے آپ اس گروہ کی چالاکی سے بچ گئے کہ ہم نے آپ کو بذریعے وحی آپ کو بھیجا خبر دی, ورنہ آپ سے ایک غلط فیصلہ ہونے جا رہا تھا. اب اس گروہ نے تو کیا کیا کہ آپ کو جو ہے غلط بات بتا دی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. انہوں نے جو ہے آپ کو تو غلط شہادت دی, غلط گواہی دی اور آپ کو بہکانا چاہا, لیکن دراصل وہ کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. ایک ہی آیت میں دوبارہ فضل کی بات کی گئی ہے. تو جس نبی کے ہم امتی ہیں تو وہ نبی کو کیا سکھائی گئی؟ حکمت, علم. تو اس نبی کو جو چیزیں دی گئیں یا جو چیزیں سکھائی گئیں, اس کا کچھ تو اثر, کچھ تو کوالٹیز, اس کا کچھ تو پرتو ہمارے اندر آنا چاہیے. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے بتائیں آپ لوگ. تو وہ علم, وہ حکمت سے بھری باتیں, ہم بھی علم حاصل کرنے والے ہوں, ہم بھی حکمت کو اپنانے والے ہوں. اور امام بخاری سے جب کسی نے پوچھا تھا حکمت کے بارے میں, تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا, جب انہوں سے کہا گیا کہ حکمت کیا ہے اور حکمت کیسے آتی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنا سنت سے آپ قریب ہوں گے, جتنا سنت کو آپ فالو کریں گے, اتنی آپ کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت سے پر تھی. تو ہمیں کچھ تو ہونا چاہیے نا, کہ ہم جس نبی کی امت ہیں تو اس نبی کی امت کو ان اوصاف سے آراستہ ہونا چاہیے. علم کے ہم شوقین بنیں, علم حاصل کرنے کے, حکمت ہمارے اندر ہو. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کا معنی کیا بتایا گیا؟ کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت, کہ اس وقت کیا چیز درکار ہے, ان حالات کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے, میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ ہوتی ہے حکمت. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی یعنی قرآن, پھر حکمت دی, اور جو آپ کی سنتیں تھیں, آپ کی احادیث تھیں, وہ سب حکمت اس کو بھی بتایا گیا ہے. وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم, اور وہ کچھ آپ کو علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب یہ جو فیصلہ آپ کرنے والے تھے, آپ کو علم تھا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق ہے. یہ کس نے آپ کو اس سے جو ہے آگاہ کیا؟ اللہ تعالی نے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو علم دیا, حکمت دی, اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. تو اس فضل کو ہم بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. جس نبی کے ہم امتی ہیں, جنہوں نے قیدیوں سے بھی وہ کام لیا, کہ جو قیدیوں کو لکھنا آتا تھا, تو انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو مخصوص کر دیا تھا کہ وہ مدینہ کے 10-10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں. تو آپ دیکھنے کے قیدیوں سے بھی اللہ کے رسول نے لکھنے پڑھنے کا کام کروایا. تو لہذا وہ امت, وہ نبی کے امتی کیسے ان پڑھ ہو سکتے ہیں, کیسے جاہل ہو سکتے ہیں, کیسے جو ہے بے دین یا لا علم ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو علم سمجھا ہی نہیں جاتا نا, مطلب اور خاص طور سے قرآن اور سنت کو تو علم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. یہ تو ایسے سمجھتے کہ ایک ایکسٹرا کی چیز ہے اور بس ایک بار زندگی میں بچے کو قرآن پڑھا دی جائے, دیٹس انف, کافی ہے. یہی ہمارا, آپ دیکھیں 200-300 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں, یہی تو کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ 1000 سال گزر گئے ہم غفلت میں سوئے پڑے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو جگائیں, صرف قرآن ایک بار زندگی میں بچے کو پڑھا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. آپ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے, آپ کو اس کا علم دینا ہے بچوں کو, خود بھی سیکھنا ہے, بچوں کو بھی سکھانا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک طرح سے ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ اتنا تو بیسک ہم کو سیکھنا ہی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے ہم بہت بڑے کوئی عالم فاضل اور فقیہ نہ بنے, لیکن کم از کم جو بیسک نالج ہے وہ تو ہم حاصل کریں. کہا جا رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی, یا لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اب یہاں نجوہ کی بات کی گئی ہے. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو, اور خاص طور سے یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ اس کو ہم انفرادی طور پر نہیں سمجھ سکتے نجوہ کو, کہ جب اگر ہم ایک انفرادی طور پر کچھ کر رہے ہیں, ہم پرسنل اپنی عبادت کرتے ہیں, نماز روزہ ہم نے اپنا پڑھ لیا, ہم اپنے گھر میں ہیں, اس کو اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ کسی آرگنائزیشن سے ہم نہ جڑیں. کوئی بھی ٹیم ورک اگر ہم کر رہے ہوں تو وہاں پر نجوہ ہونے کے بہت امکان اور بہت چانسز ہوتے ہیں, بلکہ ہوتا ہی ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں نجوہ میں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر اس کو ختم کر دیا کہ نجوہ میں کوئی خیر نہیں ہے. اب یہ بات ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب چاہے وہ کوئی دین کا کام ہو, دینی آرگنائزیشن ہو, دینی جماعت ہو, یا پھر کوئی آپ ہاسپٹل بنانے جا رہے ہو, یا آپ کی کوئی اسکول ہو, یا آپ کا کوئی ادارہ ہو, آفس ہو. اب یہاں پر ہر دفعہ ہر جگہ اچھے لوگ تو نہیں ہوتے, ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو منفرد ثابت کرنا چاہتے ہیں, جو آڈ یا ایون جو ہے اپنے آپ کو ان سے الگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اکیلے ہیں, یا پھر اپنی مرضی کے لوگوں کو وہ چن لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اسکول میں, آپ اسکول کے ٹیچرز ہیں, آپ سب مل کر بیٹھے ہیں, ساتھ میں بیٹھنے بیٹھنے سے دوستی بھی ہو جاتی ہے, پھر گھریلو تعلقات بھی بڑھ جاتے ہیں. اب آپ ہر دفعہ جہاں بیٹھے وہاں اس وقت بیٹھے بیٹھے آپ اس اسکول کے پرنسپل کو, اس کے ایڈمنسٹریشن کو, یا وہاں کا جو مین جو ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کو آپ سوچ رہے ہیں اور اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں بہت امکان ہے کہ آپ نجوہ میں گرفتار ہو گئے ہیں. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ذرا سی کبھی آپ کی کوئی بات مانی نہیں گئی, یا آپ کو پرنسپل سے, یا پھر آپ کو آرگنائزیشن سے, یا پھر آپ کو ایڈمنسٹریشن سے کچھ شکایت ہے, ایڈمن سے آپ کو کچھ شکایت ہے. اب آپ نے اپنی دوست سے اس کا ذکر کیا, اب یہ بیٹھے بیٹھے پھر کیا ہو جاتا ہے, نجوہ ہو جاتا ہے. کہ شروعات ہوتی ہے کچھ بات سے, ڈسکشن سے شروعات ہوتی ہے, اور اس کو نجوہ نام کبھی بھی نہیں دیتے ہم, ہم اس کو ڈسکشن کہتے ہیں, لیکن یہ ڈسکشن نہیں ہوتا ایکچولی, یہ نجوہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کوئی خیر نہیں, کوئی فائدے کی بات نہیں. اس لیے کبھی بھی کسی آرگنائزیشن کو ڈسکس نہ کریں, جماعتوں کو, آرگنائزیشنز کو ڈسکس نہ کریں, کیونکہ جب یہ ٹیم ورک ہوتا ہے تو یہ ہونا لازمی ہے, کیونکہ انسانوں کی جماعت ہے نا, انسانوں کی آرگنائزیشن ہے, انسان ٹیم ورک کریں, کوئی فرشتوں کی تو جماعت ہے نہیں. تو غلطیاں تو ہوں گی, کبھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے غلطی ہو سکتی ہے, کبھی جو ورکرز ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطیاں ہوں گی, لیکن کیا کریں, ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نجوہ کرتے ہیں؟ یہ ہر ٹیم میں کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, یا تو جن کے اندر خود نہ خود کچھ کمی ہوتی ہے, یا ان کے اندر اتنی جرات, اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ سامنے کھل کر بات کر سکیں. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں جب یہ سامنے بات نہیں کرتے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک میٹنگ ہوئی, ابھی کوئی آرگنائزیشن کی کوئی میٹنگ ہوئی, اب میٹنگ میں سب ڈسکشنز ہوئے, سارے مسائل رکھے گئے, ان کا حل نکالا گیا. اب بہت سارے لوگ اکثریت جو متفق ہو گئے کسی بات پر, اب آپ دو لوگ ہیں, دو لوگ الگ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کی بات یا آپ کا مشورہ نہیں مانا گیا. اب آپ نکلتے ہیں, کار پارکنگ میں آتے ہیں, اب دو آپ کی دوستی بھی بہت ہے دو لوگوں کی, اور آپ دونوں کی ہی بات نہیں مانی گئی. اب جو میٹنگ ہو گئی, میٹنگ کے بعد بیٹھ کر ایک میٹنگ کرنا یا اس میٹنگ کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا یہ نجوہ ہے. سمجھ گئے آپ لوگ نجوہ؟ تو نجوہ کو آگے ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھیں گے. اور یہ نجوہ جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے زہر حلاحل کا کام کرتا ہے کہ جو ہلاک کر دینے والا زہر ہے. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں, آپ نہ اس آرگنائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں, نہ آپ اس آرگنائزیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں, نہ آپ اس آرگنائزیشن کو کچھ اور کر سکتے ہیں. آپ کی نجوہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں نقصان کس کا ہے. ایک تو آپ پوری امت کا نقصان کر رہے ہیں اور اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں. تو اگر اتنی ہی اخلاقی جرات ہے آپ میں تو جو بھی ڈسکشن ہے میٹنگ میں ڈسکس ہوں پوائنٹس, باہر ڈسکس نہ کریں اس کو. تو یہ نجوہ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, کہ اکثر نجوہ میں کوئی خیر نہیں ہوتی. 99% اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. ہاں آپ کتنا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں, آپ کتنا بھی آپ کے لیے دلائل دیں کہ نہیں ہم تو اچھائی کے لیے ڈسکس کر رہے تھے. نہیں, اگر اچھائی کے لیے ڈسکس کرنا تھا سامنے کرنا تھا. اور اس کی پاسبلٹیز کب ہے؟ جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اس وقت یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکر سے, اپنے کام کرنے والوں سے کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دے بیچ میں, کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ ہی نہیں ہو سکتی, مسائل آ گئے ہیں بہت سارے, اب کیسے میٹنگ ہو, ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. پہلے اپوائنٹمنٹ لیا جائے, اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد 10 لوگوں کو کہا جائے کہ اچھا فلاں اس کو دیکھے فلاں اس کو دیکھے, بعد میں معاملہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے جو سربراہ ہے, جو ذمہ دار ہے اس تک. تو نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس کھلی چھوٹ تھی سب کو آنے کی, تمام صحابہ اکرام آپ کے پاس آتے. اور اللہ کے رسول کا یہ اصول تھا کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی میرے پاس کسی کی برائی لے کر نہ آئے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں اپنے صحابہ سے ملوں تو میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کچھ بھی ذرا سی ایک رمک بھی آئے کوئی برائی کی یا بدگمانی کی. تو ٹھیک ہے, آپ اپنی بات پیش کر دیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی بات پیش جو آپ نے پیش کی ہو وہ جو ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے صحیح نہ ہو, تو آپ کی بات نہیں بھی مانی جا سکتی. اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, لہٰذا آپ اپنا اجر اللہ کے پاس محفوظ رکھیے. آپ کی بات نہیں مانی گئی تو چلو اب میں تو ناراض ہو گئی, اب تو مجھے کام کرنا ہی نہیں ہے, مجھے تو اس آرگنائزیشن سے جڑنا ہی نہیں, یہاں تو میری بات ہی نہیں مانی جاتی, یہاں تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے, یہاں دوسروں کا مشورہ مانا جاتا ہے. اگر آپ کا مشورہ قابل قبول ہوگا تو آپ کا بھی مانا جائے گا. تو یہ جو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر نجوہ شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے کے بعد پھر اپنی ایک چھوٹی ٹیم اس میں الگ بنا لینا, فونوں پر ڈسکشن, برائیاں, اور ہر چیز پھر بری نظر آتی ہے, چاہے وہ پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو, سربراہ ہو اس کی, یا اور دوسرے ورکرز ہوں ان کی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ زہر کا کام کرتی ہیں. اب اللہ کہہ کے آگے بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے نجوہ تو آپ نہیں کر سکتے, سرگوشیاں آپ نہیں کر سکتے, آپ بیٹھ کر چھپکے سے باتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ جو منافقین تھے وہ یہی کیا کرتے تھے اس وقت. صحابہ کرام سے نہیں یہ قصور سرزد ہوتا تھا, بلکہ یہ کام منافقین کرتے تھے. اور پیچھے ہم نے پڑھا نا, یبیتونا, راتوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے تھے, پلان بناتے تھے. تو ان کے یہ جو منافقین کا کام تھا نجوہ کرنا, کسی کا مذاق اڑانا آپس میں بیٹھ کر, ساتھ میں بیٹھ کر آنکھوں سے اشارے کرنا, ایک گروہ بنا لینا اپنا چھوٹا سا اور دوسرے لوگوں کا مذاق بنا لینا, تو یہ منافقین کیا کرتے تھے. مومنین سے یہ کام ان کے لائق ہی نہیں, یہ کام مومنین کو زیب نہیں دیتا یہ کام نجوہ کرنا. تو اگر ہم اپنے آپ کو مومنین کی کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں تو نجوہ سے بچے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے لا خیر, نہیں ہے اس میں کوئی خیر, الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اب اللہ کہہ کے تین چیزیں آگے بتا دی گئی کہ اب کس چیز میں تم سرگوشی کر سکتے ہو, کس چیز میں تم آپس میں چپکے سے بات کر سکتے ہو. تو پہلا کیا ہے؟ بصدقۃن, ہمارا بصدقۃن, کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو پھر کیا کرو. صدقے کی بات کی گئی ہے کہ کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے کہ اب آپ کو ڈسکس کرنا ہے, کوئی آپ کے جان پہچان والوں میں ہے, کوئی فیملی ہے جو مستحق ہے, محتاج ہے یا ضرورت مند ہے, اور آپ ان کی عزت بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ اس بات کو عام بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی آپ مدد کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے ظاہر سی بات ہے سامنے والے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوگی. تو لہٰذا آپ چپکے چپکے آپ دو دوست مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں بیٹھ کر آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں فلاں فلاں کی مدد کر دیں گے, ان کو صدقات ہم دے دیں گے, ان کی ہیلپ ہم کر دیں گے, جو بھی مدد ہے ہم کر دیں گے. تو کن چیز میں جو ہے نجوہ ہو سکتا ہے, کس چیز میں سرگوشی ہو سکتی ہے؟ ہمارا بھی صدقہ دین, کسی کو صدقہ دینے کے معاملے میں, کیونکہ ہم جانتے نا کہ صدقہ دیا جائے تو دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. تو یہ جو پرسنل نیکی کے کام ہوں گے اس میں آپ سرگوشی کر سکتی ہیں. او معروفن, یا پھر کوئی بھلائی کا کام, کوئی بھی بھلائی کا کام ہو سکتا ہے جس میں آپ بات چیت کر رہی ہیں, آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہیں, آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتی ہے اس کا آپ اپنے دوست سے ڈسکشن کر رہی ہیں, تو اس صورت میں آپ اس سے سرگوشی کر سکتی ہیں. او اصلاحین, یا پھر اصلاح کرنے کے لیے, بین الناس لوگوں کے درمیان. اب یہ اصلاح کیا ہوگی, آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں, اصلاح کے بارے میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا نیکی کا, اس کے بارے میں نیکی کی خوشخبری دی گئی ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو اصلاح کرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے, اور پھوٹ ڈالی جاتی ہے. ایک فریق اگر ناراض ہے, ہو سکتا ہے نا بھی انسان ہے, دو لوگوں میں آپس میں رنجش ہو گئی ہو, غلط فہمی ہو گئی ہو, بدگمانی ہو گئی ہو, بالکل معاشرے میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو کھٹ پھٹ تو ہوگی. وہ جیسے آتا ہے نا کہ جب برتن ایک ساتھ رکھے جائیں گے تو آواز تو آئیں گی, تو جب ایک ساتھ رہیں گے تو ایسی چیزیں تو آتی رہے گی. لیکن اس کو جو ہے ڈھیل نہیں دینا چاہیے, اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے, بڑھانا نہیں چاہیے, بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ ان معاملات کو وہیں جو ہے ختم کر دینا چاہیے اور اصلاح کر دینی چاہیے. تو ایک اگر دو لوگوں میں رنجش ہو گئی ہو, غلط فہمی ہو گئی ہو, بات بند ہو گئی ہو, تو ایک تیسرے مومن کا کام کیا ہے کہ وہ ان دونوں کی اصلاح کر دے. تو یہ تین چیزوں میں جو ہے سرگوشی کی اجازت ہے کہ آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جو خوشخبری دی گئی ہے, ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا, میں تمہیں وہ کام کی خبر نہ دوں جو نماز, روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا, کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو مون دینے والا, یعنی شیو آف کر دینے والا کام ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اب یہاں اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز روزے سے زیادہ تر نماز روزے کی اہمیت کم ہو گئی یا اس کو پڑھیں ہی نہ, اصلاح کا کام کر دیں. نہیں, یہ بات کرنے کا انداز ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ کوئی اچھے خوبصورت طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ صحابہ کرام کو ترغیب دینے کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے نیک کام میں اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز, روزہ, صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے, تو وہ کام کون سا ہے؟ کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا, کیونکہ دو لوگوں میں فساد ڈلوانا دین کو مون دینے کے برابر ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ آپ نے دین کو ہی سرے سے مون دیا, ختم کر دیا آپ نے اس کو. تو اصلاح جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اصلاح کے ہی لیے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھے سے آپ نے یہ حدیث سن لی. اب ہمارے یہاں کیا کہتے جاتے ہیں کہ دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بات کہہ دے, وہ جھوٹ نہیں کہے گا, وہ اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دے. یعنی آپ جیسے دو لوگ ہیں, ناراض ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, اب آپ جو ہے آپ ان کے ہو سکتا رشتے دار ہوں یا آپ ان کی دوست ہوں, تو آپ نے کبھی ان سے کوئی نہ کوئی ضرور اچھی بات ضرور سنی ہوگی جو جس سے وہ ناراض ہیں. تو آپ اسی اچھی بات کو لے کر سامنے والے سے کہتے کہ نہیں, وہ تو آپ کے تعلق سے بہت اچھے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ان میں نیکی ہی دیکھی ہے, وہ تو ایسے اور ایسے ہیں. تو آپ یہ اچھی بات کہیں اصلاح کرانے کے لیے, لیکن جھوٹ نہیں بنانا ہے. تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں آرام سے, اتنے دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. آپ حدیث میں کہیں جھوٹ بولنے کی گنجائش نکل رہی ہے آپ کو؟ میں دوبارہ پڑھتی ہوں, آپ سنیے گا. آپ نے فرمایا, لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے, یعنی اس کی اچھائی بیان کر دے کوئی, تو اس میں جھوٹ کی کہاں گنجائش نکل رہی ہے؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو اصلاح کرنا بہت نیکی کا کام ہے. تو یہ تین چیزوں کی اجازت دی گئی ہے. خاص طور سے آپ یاد رکھیں کہ سرگوشی کر سکتے ہیں آپ لوگ. سرگوشی کرنا ویسے تو اچھی بات نہیں ہے, جب مجلس کے آداب ہم پڑھیں گے آگے جب ہم چلیں گے, سورہ حجرات ہے, سورہ مجادلہ ہے, وہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر جو مجلس کے آداب بتائے گئے وہاں یہی بات بتائی گئی کہ اگر اب 10-12 لوگ بیٹھے ہوں اور 2 لوگ آپس میں بات چیت کریں چپکے چپکے, کانا پھوسی یا سرگوشی, اس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. ہاں آپ سامنے والے سے اجازت لے کر آپ بات کریں تو اس صورت میں وہ جائز ہے, اور وہ سرگوشی بھی ہوگی تو کس بنا پر ہوگی؟ یہ 3 چیزوں میں ہوگی, برائی کے لیے نہیں ہوگی, نجوہ نہیں ہوگا وہ, بلکہ اگر سرگوشی ہوگی تو کس میں ہوگی؟ کہ صدقات دینے کی بات ہو رہی ہوگی ایک دوسرے کو, یا پھر کوئی بھلی بات کہنا کہی جا رہی ہوگی, یا پھر اصلاح کی بات کی جا رہی ہوگی لوگوں کے درمیان. ان 3 صورتوں کے علاوہ سرگوشی کرنے کو منع کیا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے, اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے. تو جو بھی کام کرنے اللہ کی خاطر کریں, ہمیشہ اپنی نیت کو درست کریں کہ میں کس لیے آ رہی ہوں یہاں پر, میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے, میں کیوں قرآن کی کلاس میں بیٹھ رہی ہوں, میں کیوں قرآن سیکھ رہی ہوں, میرا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے, میرا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا ہے. میں جو بھی کام کروں گی, میں لوگوں کے درمیان خیر کا کام کر رہی ہوں, میں بھلائی کا کام کر رہی ہوں, میں صدقہ اور خیرات دے رہی ہوں, میں کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کچھ کر رہی ہوں, تو میں یہ سب کس لیے کر رہی ہوں؟ میری نیت پر میرا چیک ہونا ضروری ہے, اور بار بار اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ایک ہی دفعہ کرنے سے نیت خالص نہیں ہو جاتی. انسان ہیں ہم, انسان تعریف چاہتا ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا کہ انسان کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کو سراہا جائے, اس کی تعریف کی جائے. تو اس کو ہم موڑ لیں اللہ کی طرف کہ اللہ میری تعریف کر دے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو جب میں اللہ کی مرضی پر چلوں گی تو اللہ میری تعریف فرما دے گا. تو اللہ کی مرضی کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف نؤتی ہی اجرن عظیما. فسوفا کا آپ کو معنی معلوم ہوگا, گرامر آپ لوگوں نے سیکھی ہے, جب بھی سوفا آتا ہے تو انقریب کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیر نہیں گزرے گی, کوئی دیر نہیں ہوگی, انقریب ہی ہم اس کو اجر سے نوازیں گے. تو ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے, اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. اب یہ آگے کی آیت بہت خوبصورت آیت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو کوئی یا جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے. یہ یشاقق الرسول کیا ہوتا ہے؟ شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے, رائے یا مرضی الگ ہو جانا, رسول کی رائے کی مخالفت کرنا. جیسے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ جو شخص تھا, کیا نام تھا اس کا, بشیر بن ابیرق, یہ جو شخص تھا, کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور دیکھا جائے تو صحیح فیصلہ کیا تھا کہ چوری اسی نے کی ہے, تو وہ اتنا ناراض ہوا, اس کو یہ بات اتنی گراں گزری کہ وہ ناراض ہو کر مکہ چلا گیا, مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا اس نے اپنے اس کو نفس پر لیا تھا, کہ یہی تو ہوتا نا کہ اس کو لوگوں سے اتنی شرم آئے, اس کو اس نے اتنا برا مانا کہ مطلب لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہو یا میری رسوائی ہو, اس لیے اس نے معافی مانگنے کی بجائے یا اس غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے یا اس غلطی سے پیچھے ہٹ جانے کی بجائے اس نے کیا کیا, اللہ کے رسول کا ساتھ ہی چھوڑ دیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں چلا گیا مکہ, جا کر دشمنوں سے مل گیا اور پھر انہی کے ساتھ رہا. ہو سکتا ہے جو ہے مرتد ہو گیا ہو, بہرحال لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ چلا گیا, مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور مشرکوں کا ساتھ اس نے دیا. تو اسی کے لیے لفظ ہے کہ یشاقق الرسول, جو رسول کی مخالفت کرے گا. اب ہم میں سے ہر کوئی سوچ لے کہ اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف اگر میں کہتی کہ میری رائے یہ ہے, میری مرضی یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے یا میری سوچ یہ ہے, تو میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول نے جو فیصلہ فرما دیا وہ فائنل ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اب اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص چلا گیا تھا تو وہ منافق ہی ہوگا, کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی, کیونکہ وہ مکہ چلا گیا تھا اور کھلم کھلا مخالفت پر اتر آیا تھا. تو اب یہاں پر ٹھیک ہے وہ شخص نے کیا, لیکن یہاں پر عام مسلمان بھی اس آیت کے مخاطب ہیں کہ جو بھی مسلمان ہیں, یہ حکم قیامت تک کے لیے ان تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے زندگی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, اور جو جس قدر زیادہ مخالفت کرے گا اسی قدر گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ذہنی مخالفت بھی ہو سکتی ہے, عملی مخالفت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. اس میں کوئی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے کفر کیا. تو کیوں کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے, رسول جو ہے اس کا حکم بھی اللہ کے حکم کے برابر ہوتا ہے, اور قرآن اور سنت مل کر شریعت بناتے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک اور آگے لفظ یہاں بتایا گیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, کہ اس کے پاس راستہ کھل گیا تھا, لَهُ الْهُدَى, اس کو ہدایت دکھ گئی تھی, مل گئی تھی, یہ راستہ کھلا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے رسول کی مخالفت کی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, کہ جدھر وہ مڑے گا, بائی چوائس اس نے, یعنی ہدایت آنے کے بعد اس نے بائی چوائس شرک کو گوارا کیا یا مشرکین کا ساتھ گوارا کیا, تو نولی ہی ما تولا, جدھر وہ مڑنا چاہے گا ہم اس کو پھر موڑ دیں گے, کیونکہ اس نے بائی چوائس وہ راستہ اختیار کیا تھا. تو یہاں جو یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اس آیت کی بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے, اور امام شافعی کا ایک بہت بہترین واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت بڑے فقیہ تھے, اور امام شافعی کی اگر ہم سیرت پڑھے رہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ذہن دیا تھا. ماشاءاللہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ ذہین تھے, بہت زیادہ. ایک دفعہ کوئی چیز پڑھ لیتے تو انہیں یاد ہو جاتی تھی, یا ایک دفعہ کوئی چیز سن لیتے تو انہیں یاد ہو جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ میں بہت اونچا مقام دیا تھا کہ حدیث سے فقہی مسائل نکالنا, یہ کام انہوں نے بہت زیادہ کیا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فقہ کی سب سے پہلی کتاب فقہ الاصول, جو کہتے ہیں نا اصول الفقہ جس کو کہا جاتا ہے, تو اس پر انہوں نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ امام شافعی کی کتاب الام ہے, اس کا نام اصول الفقہ پر. اس میں انہوں نے بہت بہترین اصول مرتب کیے کہ اگر فقہ یعنی کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں تو کیا اصول اپنانے ہوں گے, کیا رولز استعمال کرنے ہوں گے. تو یہاں جو انہوں نے آیت سے مطلب نکالا تھا کہ جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرے گا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو پیروی کرے گا مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب فقہ کی وہ کتاب مرتب کر رہے تھے تو انہوں نے کئی دفعہ قرآن کو پڑھا, کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے 300 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھا. تو کئی دفعہ بار بار وہ قرآن سے ہی دراصل اس اصول کو ڈھونڈنا چاہتے تھے جو فقہ کے لیے وہ بنانا چاہتے تھے. تو قرآن کئی دفعہ پڑھنے کے بعد ان کو یہ آیت نظر آئی کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تو یہاں سبیل المؤمنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام کون تھے؟ یہ دراصل اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے لوگ تھے, اور ان کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر امتی کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا دور ہے, پھر جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے, یعنی صحابہ کرام, اس کے بعد تابعین, اور تابعین کے بعد تبع تابعین. تو یہ تینوں لوگ. تو دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے فقہ کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا, اور وہ فقہ انہوں نے کہاں سے بنائی؟ سنت کو سامنے رکھ کے. تو آپ دیکھیں کہ نبی کا تو مقام واضح ہی ہے, جہاں تک صحابہ کی بات ہے بہت اہمیت ہے اسلامی شریعت میں صحابہ کی, جو انہوں نے اسلامی شریعت کو بنانے میں جو کردار ادا کیا, صحابہ نے اس میں بہت کام کیا. قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے ان لوگوں نے اجماع اور قیاس کیا, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہوگی, اور ایک گروہ ہے وہ جو حق پر قائم رہے گا اور باطل اس پر غلبہ نہیں پائے گا. تو یہ جو متفق ہونے کی بات کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی, تو جس پر اتفاق ہوتا ہے تو وہی اجماع اور قیاس کہلاتا ہے. تو شریعت کے 4 طریقے ہیں, یہ فقہ کی بات ہے لیکن اب چونکہ آئی ہے آیت تو آپ لوگ یاد رکھ لیں, کوئی اگزام کے لیے میں نہیں کہہ رہی ہوں, صرف ایسی آپ کی معلومات کے لیے کہ جو شریعت چار چیزوں کو سامنے رکھ کر بنتی ہے, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. اجماع کیا ہوتا ہے؟ جس پر تمام لوگ, امت کے لوگ متفق ہوئے جس بات پر. اور قیاس کسی چیز کو رکھ کر اس کے مطابق پھر اس کو جیسا فیصلہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر قیاس کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈریس اپنا کٹ کرتی ہیں نا, سلائی, سلائی سے ہم سب واقف ہیں, ہم خواتین ہیں, تو آپ کو ڈریس کٹ کرنا ہے, آپ کا کٹنگ کرنی ہے آپ کو اپنے ڈریس کی. تو آپ کیا کریں گی کہ جو پرانا والا لباس ہے آپ کا وہ رکھیں گی کپڑے پر اور اس کے مطابق آپ کٹنگ کریں گی, ہے نا. تو یہ جو آپ نے کٹنگ کی ڈریس کو رکھ کر, تو یہ قیاس ہوا. تو ایک مسئلہ آیا ہوا ہے, اس کا حل نکالنے کے لیے آپ پرانے مسئلے کو سامنے رکھ کر اس کو اس پر رکھیں گی اور پھر مسئلے کا حل نکالیں گی, یہ قیاس ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام نے اس میں بہت نمایاں کردار جو ہے ادا کیا, اور چونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے, اس چشمے سے انہوں نے خود, یہ خود سیراب ہوئے تھے بذات خود. اب دیکھیں اس کی مثال ایسی نا کہ جو پانی جہاں سے نکلتے جس چشمے سے, تو جب پانی جہاں سے جس چشمے سے نکلتے تو جو اس کی صفائی, جو پیورٹی ہوگی, جو اس کی خصوصیت ہوگی, جو اس کی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جتنا صاف پانی جہاں ہوگا, خالص وہاں ہوگا جہاں سے چشمہ نکلتا ہے, جہاں سے پانی نکلتا ہے, تو وہاں سب سے زیادہ خالص پانی ہوگا. تو یہ صحابہ کرام خود اللہ کے رسول کے ہاتھوں فائدہ اٹھائے ہوئے تھے, اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے, ان کے سامنے وحی نازل ہو رہی تھی, ان کے سامنے آیتیں امپلیمنٹ ہو رہی تھی, احکامات امپلیمنٹ ہو رہے تھے, تو یہ زیادہ جانتے تھے. صحابہ کرام سنتوں کو سب سے زیادہ آبزرو کرنے والے, سب سے زیادہ پرزرو کرنے والے, اپنے عمل سے, اپنے کال سے انہوں نے اس کو محفوظ کیا اور پھر آگے پہنچایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سنا تھا, لیا تھا اور عمل کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ پھر انہیں کی راہ بہتر ہوگی نا. تو امام شافعی نے اسی آیت کو لے کر اس اصول, اس کتاب کا اصول میں یہ بات لکھی تھی کہ جو غیر سبیل المومنین, تو اس لیے صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں فقہ میں, شریعت بنانے میں, کہ جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نولی ہی ما تولا, کہ ہم پھر اس کو اسی طرف موڑ دیں گے, کیونکہ اس نے پھر کیا کیا, رسول کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا, لہٰذا وہ نسلی ہی جہنم, اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, وساءت مصیرا, اور وہ بہت بری جائے قرار ہے, بہت بری بازگشت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام, ان کا فیصلہ قابل حجت ہوگا, ان کی بات مانی جائے گی, اور بعد میں پھر سارے لوگ آتے ہیں. تو صحابہ کی پسند وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی. یہ تو منافق ہوتے ہیں جو الگ اپنی پہچان بناتے ہیں, کیونکہ یہاں پر یوشاق کے رسول کہا گیا نا, کہ یہ جو اللہ کے رسول سے ہٹ کر, صراط مستقیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کے راستے کو, سوا سبیل بھی کہہ سکتے ہیں, سیدھا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں, دا روڈ آف رائٹ پاتھ یا دا روڈ آف رائٹ ایکٹیویٹی. تو اب جو ان راستوں سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نکالے گا, اب چاہے وہ بدعت ہو, شرک ہو یا کوئی اور چیز ہو, تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ بھٹکا ہوا ہوگا, وہ صحیح راستہ نہیں ہوگا, وہ رسول کا راستہ نہیں ہوگا. تو اب مومنین کا راستہ ہم پر واضح ہے. اب ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بدعت نکالتے ہیں کہ نہیں, ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں زیادہ نیک کام کریں, ہم سوچے کہ چلو اپنی مرضی سے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں, تو چاہے وہ سوشل لائف ہو یا دینی لائف, چاہے وہ کوئی سیلیبریشنز ہو یا کچھ بھی ہو, تو یہ ہمیں, یہ کیا ہوا, دین میں داخل کرنا ہوا. اگر وہ سیلیبریشن صحابہ نے نہیں منائی, کچھ بھی سیلیبریشنز ہو سکتی ہیں وہ, تو صحابہ نے نہیں بنائی, تو پھر یہ غیر سبیل المومنین کا راستہ ہوا. اگر صحابہ کرام نے کچھ ایسی قسم کی بدعت نہیں کی, تو پھر یہ بھی غیر سبیل المومنین. اب جو بہت سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو بدعت حسنہ جاری کی تھی, آپ دیکھیں وہ صحابہ کرام تھے اور اس وقت اجماع تھا, کوئی صحابہ نے آپ کے خلاف بات نہیں کی, آپ سے اختلاف نہیں کیا. تو اگر آپ نے جو تراویح کی سنتیں تھیں, تو چونکہ وہ نفل نماز سے دیکھا جائے, تو اس میں اگر آپ نے اضافہ کیا تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم اپنے طور پر بدعت ایجاد کریں, بیجے لے کر ہم پڑھنے لگیں, یا پھر ہم کچھ گن کر کوئی چیز مل کر بیٹھ کر پڑھنے لگیں, تو ایسے لوگوں کو تو عبداللہ بن مسعود نے مسجد سے باہر نکال دیا تھا, کہ جو کنکریاں لے کر گن کر ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا. تو عبداللہ بن مسعود جو کہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں, کہہ رہے تھے کہ اگر حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اللہ کی راہ میں یا اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو, تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود اس پر عمل کرتے, اتنے زیادہ فرما بردار تھے اللہ اور اس کے رسول کے. آپ کو ان کا واقعہ یاد ہوگا, شاید میں نے پچھلی دفعہ کہیں ذکر کیا ہو, کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کچھ بات کر رہے تھے یا کچھ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت مسجد میں آ رہے تھے, داخل ہو رہے تھے. جس وقت ان کے کانوں میں یہ جملہ پڑا تو ان کا ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر تھا, یہ اسی حالت میں بیٹھ گئے, اسی حالت میں. تصور کریں ذرا, جب اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو کہا کہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو, یہاں اندر آ کر بیٹھو. کہنے لگے اللہ کے رسول, جب میرے کانوں میں آپ کا جملہ پڑا تو میرا ایک پیر باہر ایک پیر اندر تھا, میں نے سوچا اگر میں اندر لیتا ہوں تو آپ کی نافرمانی ہوگی اور اگر باہر لیتا ہوں تو نافرمانی ہوگی, لہٰذا جس حالت میں تھا اسی حالت میں بیٹھ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اتباع, فرما برداری, اطاعت. تو جو غیر سبیل المومنین کی راہ اپنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے, تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ چنے. جتنا اللہ کے رسول نے کیا, جتنا صحابہ کرام نے کیا, بس اتنا کرنا ہے ہم کو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے خلفائے راشدین ان کی سنت کو تم اپنے دانتوں سے پکڑے رہنا, خلفائے راشدین کی سنت کو. تو یہ جو چاروں خلیفہ تھے یہی وہ دور تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ میرے صحابہ اور پھر جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا اور جنہوں نے ان تابعین کو دیکھا ہوگا, یعنی تبع تابعین. تو یہ دور سب سے گولڈن ایرا تھا, سنہری دور. ان لوگوں نے جو کام کیا بس ہمیں وہی کرنا ہے, اس کے آگے نہیں جانا ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا ہم اس کو اسی راستے پر موڑ دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ منافقین نے کوششیں کی, ایسا نہیں, ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ منافقین کرتے کرتے تھک گئے, لیکن جو اللہ کے رسول نے بات جو خوشخبری ہمیں دی تھی نا کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی, ان لوگوں نے کیا کیا کوششیں نہیں کی, ہر طرح سے سود اور ربا کو اس میں فرق کرنا چاہا, یہ ٹھیک ہے سود حرام ہے ربا جائز ہے, لیکن نہ کر سکے. کبھی امت کا جمع ہوا ہے اس کے اوپر کہ سود یا ربا کسی بھی طرح سے جائز ہے؟ نہیں ہوا ابھی تک, آج تک نہیں ہوا الحمدللہ, اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. پھر قربانی اور حج کو انہوں نے کتنا چینج کرنا چاہا, کتنی اس کے بارے میں تقریریں کی, کیا کیا نہیں کیا کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے بجائے یہ پیسے رفاہ عامہ کے کاموں میں یوز کیے جائیں, بیوہ عورتوں کی مدد کی جائے, یتیموں کی مدد کی جائے, لیکن حج اور قربانی نہ کی جائے, نعوذ باللہ. لیکن آپ دیکھیں قربانیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں الحمدللہ, آج تک حج اور عمرے کو لوگ آج پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں بلکہ ماشاءاللہ, اور یہ جاری رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے انہوں نے پردے کے بارے میں کتنا کچھ نہیں کہا, عورت کے ستر کی کتنی مختلف ڈیفینیشنز نہیں کی کہ عورت اپنا سر کھول سکتی ہے, پردے کے بارے میں بہت اختلافات پھیلائے, لیکن آپ دیکھیں جتنا آج پردے کے لیے لڑا جا رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں لڑا گیا. آج سے 20 سال پہلے ہم نے کبھی سنا تھا فرانس میں اور امریکہ میں پردے کے لیے جو ہے اتنی جدوجہد ہو رہی ہو؟ تو لڑ رہے ہیں وہ لوگ اپنے حق کے لیے کہ ہم کور کریں گے, کم از کم سر تو کور کریں گے ہم. تو کوششیں کی ان لوگوں نے لیکن آج تک کامیاب نہیں ہو سکے, جو غیر سبیل المومنین, جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرنا. اسی طرح سے حدیث کے بارے میں کتنا کچھ نہیں کہا کہ حدیثیں غیر محفوظ ہیں, حدیث کا انکار کرو, حدیثوں میں یہ باتیں, حدیثوں میں جھوٹ ملایا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن جتنا آج حدیثوں کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے, جتنا آج حدیث کے بارے میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے, پہلے تو جھوٹی حدیثیں سب مکس تھی نا, ہم بالکل کچھ جو ہے اس کے بارے میں بالکل ہوشیار نہیں رہتے تھے, جو سنی حدیث اس کو آگے بیان کر دی. لیکن اب کتنا اویئرنیس بڑھ رہی ہے حدیث کے بارے میں کہ نہیں, کون جو آتھینٹک ہوگی وہی حدیث دی جائے گی, حدیث کا علم بڑھتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. تو دیکھیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی جو ہے کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی, گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. اور پھر جو آپ نے فرمایا تھا نا ترمذی کی حدیث ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصارہ 72 میں, اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے, لیکن ایک فرقہ جو ہے وہ حق پر قائم رہے گا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ما انا اصحابی و علیہ, جو میرے اصحاب ہوں گے اور جو اصحاب کے اوپر ہوگا, جو میرے اصحاب کے راستے پر چلے گا. اب آپ دیکھیں اس کا کوئی نام نہیں بتایا اللہ کے رسول نے, اب کوئی ہر گروہ یہ کہتے کہ ہم ہیں وہ گروہ, نہیں, جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. اب یہ بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج جو ہے کوئی ایک آرگنائزیشن تھوڑی ہے, پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اجتماعی طور پر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی پوری دنیا کے لوگ ملے ہوں, کیونکہ سب جدا جدا ہیں, الگ الگ ملکوں میں ہیں اب, کیونکہ باؤنڈریز بن گئی ہیں. تو اب جو بھی جہاں بھی جو کام کر رہا ہو, چاہے وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی یعنی الگ الگ آرگنائزیشن زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں یا صرف ایک آرگنائزیشن. تو جتنے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن ہوں گے زیادہ مسلمانوں میں کام ہوگا, کیونکہ ہم آپ دیکھیں ایک خاندان کا سربراہ ایک خاندان کو ٹیک کیئر زیادہ کر سکتا ہے, لیکن بہت سارے خاندان کے لوگوں کو ایک سربراہ نہیں دیکھ سکتا. تو ٹھیک ہے ایک خاندان ایک سربراہ ہو اور اس کے انڈر میں بہت سارے لوگ ہوں جو ان کو ذمہ داریاں بانٹی گئی ہوں. تو ہم اس پر یہ نہ دیکھیں کہ اچھا وہ فلانے بھی بنا لی فلانے بھی کر لی فلانے, نہیں آپ دیکھیں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور سیدھے راستے پر کہ جو ہدایت پر ہوگا, لہ الہدا جو ہدایت پر ہوگا, تو وہ گروہ ہوگا. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ گروہ میں شامل کر دے, وہ لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رسول تیرے صحابہ کے راستے پر تھے, ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے, مجھے گمراہ لوگوں میں شامل نہ کرنا. تو ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھ سے وہ کام لے لے, اے اللہ مجھ سے وہ اس گروہ میں شامل کر کے مجھ سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے, کیونکہ مجھے غیر سبیل المومنین سے بچنا ہے راستے سے. کیونکہ جو مومنین کے علاوہ کوئی اور لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ لازمن وہ منافق ہوں گے, لازمن وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہوں گے, جن کا ٹھکانہ کہا جا رہا ہے جہنم ہے. تو اللہ نہ کرے کہ میں وہ گروہ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. تو مجھے ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھ, مجھے اس گروہ کے ساتھ شامل رکھ جو ہدایت پر ہے. تو یہ دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.